الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تو آج ہماری گفتگو انشاءاللہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں معارف کے حوالے سے ہے, اور لاسٹ ٹائم ہم جس دعا کا ذکر کر رہے تھے وہ صحیفہ سجادیہ کی دوسری دعا تھی رسول خدا کے بارے میں. اچھا, اس کا میں پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے دہرا دوں کہ یعنی ان دعاؤں کے ذکر کرنے کا جو بنیادی طور سے ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنہیں جتنی بھی چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارا جو بلیف سسٹم ہے, اور ہمارا بلیف سسٹم کا ایک بہت بڑا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے, پرسنالٹی سے متعلق ہے نا. یعنی کہ ہمارے بلیف سسٹم کے اندر صرف وہ نہیں ہے, مطلب فینومینا نہیں ہے, بلکہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے صحیح ہونے پر یا جن کے غلط ہونے پر, دونوں پر. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم انبیاء کے صحیح ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں شیطان اور اس کے جیسے لوگوں کے غلط ہونے پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پرسنالٹیز کا ایک پورا نظام ہے جو بلیف سسٹم سے ریلیٹ کرتا ہے. صحیح. تو اچھا, اور آپ اگر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو گڑبڑ ہوتی ہے نا وہ پرسنالٹیز میں ہی ہوتی ہے. یعنی کہ دو طریقوں سے گڑبڑ ہوتی ہے, یا تو ہم صحیح کو غلط یا غلط شخصیت کو صحیح مان لیتے ہیں, ایک یہ بات جو پاسبل ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم ایون صحیح مان رہے ہوتے ہیں نا اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں مانتے. یعنی ایک شخصیت کا صحیح ماننا ایک بات, اور پھر اس صحیح کو کس طریقے سے مانا جا رہا ہے وہ دوسری بات. ٹھیک, تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں کہ پہلا تو یہ کہ انسان جو ہے نا وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط مانے, ایک چیز, اور دوسرا یہ کہ جس کو ہم صحیح مان رہے ہیں اس کو فالو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس پر چلا جائے. تو اس حوالے سے میں نے یہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم جو ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے جو کچھ بھی مین ریفرنس بنتا ہے وہ خود معصومین علیہ السلام بنتے ہیں, قرآن ہے, کہ جہاں سے ہم کو سمجھنا چاہیے, جہاں سے ہمیں اپنے مین ان پٹ لینی چاہیے کسی کو بھی ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے. تو اس لیے مطلب مجھے مناسب لگا کہ جب ہم دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں تو دعاؤں میں ہم کیوں نہیں, یعنی کہ اگر آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں کلمات میں خود پرسنالٹیز کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے تو اس کو کیوں نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے, تو اس میں نمبر ون جو ہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہم نے بیان کیا پچھلی دفعہ, اور آج اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے پھر ہم ایک اور دعا بھی شروع کریں گے جو یعنی ملائکہ سے متعلق ہوگی. اچھا, اب یہاں پر نا اس گفتگو سے پہلے میں ایک بات بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو ضرور مطلب آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دوں کہ جب بھی ہم قبول کرتے ہیں نا خدائی, یعنی خدا پر ایمان لاتے ہیں, تو خدا پر ایمان لانے کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پورے خدائی نظام کو مانا جائے. صحیح ہے, یہ بہت اہم بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے. یعنی ایک یا دو پرسنالٹیز کو آپ خالی مان کے نہیں بیٹھ سکتے, وہاں سے آپ کا ایمان نہیں پورا ہوگا کہ آپ کہیں جی بس میں نے فلاں, یعنی ایون اگر آپ کہیں کہ میں نے فقط رسول خدا کو مان لیا, یہ بھی مکمل ایمان نہیں ہے, یہ بھی درست ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی میں ایک یا دو آئمہ کے حوالے سے یا 12 اماموں کے حوالے سے اور باقی کچھ پتہ ہی نہیں کسی بات کا, یہ نہیں. کیونکہ ایمان کی جو پوری ڈیفینیشن ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں ہے نا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کہ جو کچھ رسول پر نازل ہوا سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے رسول خود ہیں, اور پھر ان کی فالوورشپ میں مومنین ہیں. کلن آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان کس کس پر آتا ہے؟ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ جو پورا خدائی نظام ہے عرش سے لے کے فرش تک، اس پورے نظام کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. یہ اصل ایمان ہے. اگر پرسنالٹیز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ایمان کا وہ سیگمنٹ جو پرسنالٹیز کے سے متعلق ہے، تو اس میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں؟ ملائکہ، اللہ کی کتابیں، تمام رسول. ٹھیک ہے، اور جب ہم آئمہ کی بات کرتے ہیں تو آئمہ کہاں پر آتے ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ اوصیاء پیغمبران میں. کہ یعنی خود جیسے قرآن کریم نے ہم کو بتایا کہ تین بڑے جو نبی ہیں، انبیاء اولو العزم ہیں، ان تینوں انبیاء کے بارہ 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 جانشین بتائیں قرآن نے نا، حضرت موسیٰ کے بھی، حضرت عیسیٰ کے بھی اور رسول خدا کے بھی. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بارہ جانشین تھے وہ نقبہ کا نام دیا گیا ہے ان کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بارہ جانشین تھے وہ حواریین ہیں، یہ لفظ قرآن میں موجود ہے. اور اس کے بعد جو رسول خدا کے بارہ جانشین ہیں، وہ حدیث میں ان کے لیے کون سا لفظ آئے؟ خلفاء کا. ٹھیک ہے، خلفاء کا ورڈ ہے کہ جس میں رسول نے فرمایا، یعنی کہ عربی میں خلیفہ انہیں بعد میں بیٹھنے والا، میری جگہ پر جانشین. ٹھیک، تو یعنی کہ وہاں پر جو اوصیاء پیغمبران ہیں وہ ان کے گویا کہ ان کے ساتھ، ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے کار نبوت اور رسالت میں موجود ہیں جو اوصیاء پیغمبران ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پرسنالٹیز کی بات آ رہی. تو یہ پورے نظام پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں یعنی جیسے ہمارے یہاں بعض چیزیں اتنے بیتکے پن سے بیان کی جاتی ہیں نا، کہ جس میں پتہ چلا انبیاء کا انبیاء سے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، آئمہ سے مقابلہ ہو رہا ہے، اونچا نیچا کیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں بہت ہی ہائیلی انڈیزائربل ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں. یہ میں آپ کو اس بارے میں ہوشیار کر دوں کہ اس قسم کی کسی بھی بات کی طرف توجہ کرنا یا انٹرٹین کرنا جو ہے نا، وہ ٹھیک ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، انبیاء میں بعض کو بعض پر، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ جناب حضرت ابراہیم یہ نہیں کر سکے تھے تو انہوں نے، امام حسین نے یہ کر لیا، یہ سب بالکل بھی مناسب طریقہ نہیں ہے کہ معصوم کا معصوم سے کمپیریزن کیا جائے یا ان کو اس بارے میں. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسولہ. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم کسی بھی رسولوں میں آپس میں تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے ان کے خدا کی طرف سے بھیجے جانے والے. اور اسی میں ہی میں آپ کو قرآن کا ایک وہ بھی ریفرنس بھی دینا چاہ رہا تھا کہ جہاں پر، جہاں سے یہ بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قرآن کریم میں جیسے سورہ بقرہ میں تقریباً آیت نمبر 100 کے آس پاس یہ ذکر موجود ہے کہ یہ یہودی جو ہیں خاص طور سے، یہ جبرائیل کے دشمن ہو گئے. کیوں جبرائیل کے دشمن ہو گئے؟ کہ انہوں نے، جبرائیل کے دشمن اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے وحی جو ہے نا وہ پہنچا دی محمد تک، جو کہ ان کے طرف سے اوتھینٹیکیٹڈ پیغمبر نہیں ہے، ان کے آتھورائزڈ پیغمبر نہیں ہے. کہ ان کی نظر میں کہ جتنے بھی یعنی کہ جو قابل قبول پیغمبر ہیں وہ ہیں جو ہماری قوم میں پیدا ہو، صحیح ہے، بنی اسرائیل کا حصہ ہو. اگر بنی اسرائیل کا حصہ وہ نہیں ہوگا تو وہ پیغمبر ہی قابل قبول نہیں ہے. اس سے دیکھیں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے گمراہی پھیلتی ہے. تو یہ نہیں، جو نظام خدا نے بنایا ہے پورا ہدایت کا، اس پورے نظام کو ماننا ضروری اور لازمی، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے؟ یہ سورہ عباسہ کی آیتیں، ہم لوگ سورہ عباسہ کی آیتوں شروع کی 4-5 ہی پڑھ کے رہ جاتے ہیں، جس میں وہ ذکر نہیں ہے کہ رسول کے پاس ایک نابینا آیا، اس کے آگے جاتے ہی نہیں ہے. حالانکہ اس سورے میں بڑے اہم بہت اہم مطالب ہیں. سورہ عباسہ جس کا نمبر ہے 80 قرآن میں, کہ کلا انہا تذکرہ, کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس آیا نا قرآن, یہ ذکر ہے, تذکرہ ہے. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے اس کے سے تذکر کرے, اس سے یاد دہانی کرے. یہ قرآن کہاں پر پایا جاتا ہے؟ فی صحف مکرمتن, ان صحیفوں میں ہیں کہ جو جنہیں کرامت دے دی گئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جن کو عظمت عطا کی گئی ہے, جن کو کرامت دی گئی ہے. مرفوعت مطہرتن, کرامت دی گئی یعنی ان کو بلند کیا گیا, مطہرتن ان کو پاک رکھا گیا ہے. بے ایدی سفرتن کرام بررہ, یہ کن کے ہاتھوں میں ہیں؟ یہ وہ صحف جو بلندی پر ہیں, پاک ہیں, ان امبیسیڈرز کے یا میسنجرز کے ہاتھ میں ہیں کہ جو خود باکرامت ہیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پورا کا پورا نظام ہے, یعنی جیسے قرآن ہے, قرآن خالی وہ کتاب نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں, بلکہ ایک بلند مقام پر ہے. مرفوعت مطہرت, اس کے امانت دار ہیں, اس کو لانے والے سفرا ہیں, اس کو پہنچانے والے امبیسیڈر میسنجر ہیں, جو خود کریم ہیں. جبرائیل کے بارے میں کیا کہا؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک, ایک روح امین ہے جس نے اس قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا. لتکون من المنذرین, ٹھیک. تو یہ جو بات ہے نا, یہ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس پورے نظام کو سمجھیے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے, تب ایمان درست ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اپنی پسند کے ہر ایک نے اپنی اپنی پرسنالٹیز لے لیں کہ جی ہمیں موسیٰ پسند ہے, ہمیں عیسیٰ پسند ہے, ہمیں فلاں پسند ہے اور بس بیٹھ گئے. یہ ایمان ناقص اور عیبدار ہے. تو اسی حوالے سے یعنی کہ اگر ہم اس دعا میں بھی دیکھیں تو اس دعا کے اندر پہلا تو ہمیں ظاہر ہے کہ رسول خدا کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, اور پھر یہ کہ رسول کی معرفت خود امام کی زبانی, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی اوتھینٹک اینڈ ٹرو فار اس, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی رسول اور امام اور معصوم جو ہے نا, ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے, کیسے مانا جاتا ہے, کیسے ان کی شخصیت کو قبول کرنا چاہیے. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول خدا کی خاص بات کیا ہے, کہ آپ نے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے قطع رحم کیا, یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ کا صلہ رحم والا رشتہ تھا اس کو قطع رحم کیا آپ نے, اور یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کو انکار کیا تھا, ان کو رشتے میں قریب ہونے کے باوجود آپ نے اپنے سے دور کر دیا, اور جنہوں نے خدا کی پکار پر لبیک کہی ان کو دور ہونے کے باوجود اپنے سے قریب کر لیا. جو آپ سے زیادہ دور تھے, ابعد تھے, ان کو اپنا ولی بنایا, اور تیرے ہی رستے میں اقربا کو اپنے سے دور کر دیا اور اپنا دشمن بنا لیا. ٹھیک, تو یہاں سے یعنی امام علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اصل محبت اور دوستی اور رشتہ کس سے ہے انسان کا؟ خدا سے. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں آتا. یعنی اپنے جو اقربا ہیں اور رشتہ دار ہیں اور صلہ رحم والے ہیں, اور یہ سب کے سب کس کے بعد آتے ہیں؟ خدا کے رشتے کے بعد آتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے, یہ خدا سے قرب ڈٹرمن کرتا ہے. کہ اگر یہ خدا کے قریب ہیں, اگر یہ خدا کے محب ہیں, تو میرے بھی محبوب ہیں, تو میں ان کو چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ اس رستے سے دشمنی اختیار کی, دوری اختیار کی, تو آپ مجھ سے دور جائیے. ٹھیک ہے, اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایون مومنین کے لیے بھی سخت ہے یہ کام کرنا, ہے یا نہیں؟ اتنی ہمت پڑتی مومن کی کہ اس طریقے سے اپنی تمام رشتہ داریوں میں کلیئر ہو. بلکہ ایک چیز جو شاید میں نے آپ لوگوں سے پرسنلی کبھی کہی بھی ہے, کہ ये परेशानी आप लोगों की जिंदगियों में भी आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप खुदा के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, कि आपकी रिश्तेदारियां भी रीडिफाइन होंगी। अगर आप वाकईन खुदा को चाहते हैं और खुदा की राह पर आगे बढ़ते हैं, तो आपके ताल्लुकात जो है ना, वो दोबारा से उनकी वो होती है, रीसाइकलिंग होती है, रीफॉर्मेशन होती है, और ये सब का सब खुदा के निज़ाम के तहत होता है। कि जो लोग खुदाई हैं, यानी जैसे हम लोग हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारा आपस में ना कोई रिश्ता है, ना ताल्लुक है, ना वाकफियत थी, लेकिन किस चीज़ ने हमको करीब किया? कुरान ने करीब किया, ठीक है, दीन खुदा ने करीब किया, इस वजह से हम करीब हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर हमारे अपने रिश्तेदारों में से ऐसे अफराद के जिन्हें दीन और कुरान से दिलचस्पी नहीं है, वो लामोहाला हमसे दूर हो जाते हैं और दूर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी जो इसमें एक बहुत बड़ी बात है ना, कि आप अगर उनको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठना चाहेंगे ना, तो फिर आपके सामने दो चॉइसेस आ जाएंगी, या आप उनसे करीब होंगे या आप खुदा से करीब होंगे, फिर ये भी मसला होगा। आप दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। अगर तो वही अगर वो अपनी जगह पर अटके हुए, अगर वो अपनी जगह पर वहीं फंसे हुए, वो नहीं अपने को रिफॉर्म करना चाहते, और उसके बावजूद भी आप जो है ना वो उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़े रखना चाहते हैं, तो दो में से एक चीज बचेगी। वो आप कीजिए, लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो लोग, जैसे इमाम क्या फरमा रहे हैं कि वो लोग जो तेरा इनकार कर रहे हैं, ठीक है, यानी खुदा को कबूल नहीं करना चाहते, अपने कुफ्र और शिर्क वाले तरीकों से बाहर नहीं आना चाहते, तो रसूल ने क्या किया? ये नहीं देखा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ने कहा आप मुझसे दूर रहिए। अच्छी और उसकी बात नहीं है, यानी कि देखें, जब आप एक खुदाई जिंदगी को इख्तियार करते हैं ना, खुदाई जिंदगी को जब आप इख्तियार करते हैं, तो उसके एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और जो इंसान उस जिंदगी से अलग हटता है, तो उसका भी अपना एक रास्ता होता है, और ये दोनों रास्ते मैच नहीं करते, इन दोनों में मुमासलत नहीं होती, ठीक। यानी जैसे कि हमने भी बहुत दफा इस चीज को वो किया कि भाई अब हम जो हैं, हमारी प्रेफरेंस क्या है, अगर हमको दीन समझ में आ रहा है, यानी मैं अपने पुरानी पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, कि हमारी प्रेफरेंस ये है कि भाई मैं नमाज जमात में शरीक हूँ, ठीक है, मेरी प्रेफरेंस ये है मिसाल के तौर पर कि मैं रात को जल्दी सोऊं, ताकि मैं सुबह इबादत के लिए या कबल फजर इबादत के लिए उठ सकूं। लेकिन अब जो दीगर अफराद हैं, अब उनकी प्रेफरेंस क्या है जनाब? लेट नाइट है और तफरी है और घूमना है और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से नमाज लेट हो रही है। अब आप कहें ज़ाहरी तौर पर बुराई तो नहीं समझी जा रही इसको, ठीक है। यानी मैं आपको एक मोटी मोटी मिसालें दे रहा हूँ कि अब यहाँ पर एक क्लैश आ रहा है। अब आपकी मर्जी, अब आप उनके साथ शामिल होना चाहें तब आपकी भी नमाज जमात जाएगी। मैं नमाज जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमात जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो रास्ते अलग हो जाते हैं, राहें अलग बन जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि मामलात बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो रफ्ता 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 के आप और वो अल्टीमेटली एक राह पे नहीं है।
लेकिन अगर उसकी कुछ राहें अल्लाह के साथ में, कुछ राहें अगेंस्ट में, तो हम सिर्फ उसी राह।
ऐसा नहीं होता बाकर भाई, ऐसा नहीं होता। एक इंसान बैक वक्त ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है?
सर्कुलर है ना, कभी उस पहले पर नीचे जा रहा
है, कभी कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जो है ना वो अपनी जिंदगी में आपकी जो नेट और ओवरऑल डायरेक्शन होती है, ठीक है, गलतियां होती हैं, गलतियों के बावजूद मोमिन की जो नेट डायरेक्शन है वो अप है, और अच्छाइयों के बावजूद गैर मोमिन की नेट डायरेक्शन डाउन है। यानी आप अगर उससे किसी से एक साल के बाद मिलेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि ये बंदा जो है ना, ये इस एक साल के अरसे में ऊपर गया है नीचे गया, इसमें बेहतरी आई है खराबी आई है। और ये तमाम की तमाम बेहतरी या खराबी का जो दारोमदार है ना, ये डिपेंड करता है उस इंसान की इस नीयत पर कि मुझे खुदाई रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है, या उस पर कंप्रोमाइज़ करने। ये सब बातें आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसमें यानी रसूल या फरमा रहे हैं कि इमाम ने, इमाम यानी रसूल खुदा ने दूर वालों से विलायत की तेरे लिए, विलायत का रिश्ता कायम किया, और जो अकरबीन थे उनको दुश्मन बना लिया तेरी खातिर, जो करीब वाले लोग थे। ठीक। व अद अबा नफ्सहु फी तबलीग रिसालतिक, और अपने नफ्स को सख्ती में डाला तेरी रिसालत की तबलीग के लिए। وَأَطْعَبَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى مِلَّتِكَ, اور لوگوں کو تیری ملت کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو سختی میں ڈالا۔ اطعب اپنے اوپر اتاب کیا یعنی اپنے آپ پر جبر کیا، سختی میں ڈالا تیری ملت کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ وَشَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لِأَهْلِ دَعْوَتِكَ, اور لأہل دعوتک یعنی کہ جو تیری دعوت کے اہل ہیں ان کو نصیحت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کر لیا۔ وہاجر الی بلاد الغربت, اور ہجرت کی آپ نے ایک ایسے شہر کی طرف جو آپ کے لیے غریب تھا۔ غریب کا مطلب کیا؟ یعنی ٹوٹلی اجنبی تھا, جس شہر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، جس بلاد سے کہ آپ جب مکے سے نکل کے یثرب اور مدینہ کی طرف گئے ہیں تو وہ کوئی آپ کے لیے کوئی جانی پہچانی جگہ نہیں تھی، فیملیئر پلیس نہیں تھی۔ وَمَحَلٍ نَائِعًا مَوْتَنِ رَحْلِهِ, اور جہاں پر جو آپ کا وطن تھا اس کے حوالے سے ایک بہت دور دراز جگہ تھی کہ جہاں پر آپ رہتے تھے، جہاں پر آپ نے اپنی زندگی گزاری، جو آپ کی پلیس آف برتھ تھی، ان تمام جگہوں سے وہ بہت دور تھی جس جگہ سے آپ مانوس تھے۔ ارادتم منہو لعزاز دینے کا, کیوں آپ نے یہ کام کیا؟ یعنی اپنے وطن کو، اپنی جائے پیدائش کو، اپنی تمام چیزوں کو کیوں چھوڑ کر ایک دیار غریب میں چلے گئے؟ ارادتم منہو, اس ہجرت سے آپ کا ارادہ کیا تھا؟ لعزاز دین کا, تارکے تیرے دین کو عزت ملے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ یعنی جو بات ہے نا، دیکھیں یہ بات اچھی ہے کہ جیسے اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس بارے میں بے چینی فیل کرتے ہیں نا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ یعنی اٹ از این آنیسٹ اکاؤنٹ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں ہم ملت رسول اللہ پر حقیقتاً نہیں ہیں، ہے نا، آنیسٹی کے ساتھ کہ اگر مجھے بے چینی ہو رہی ہے، آپ کو بے چینی ہو رہی ہے جملے سن کے کہ جناب اپنے قریبیوں کو دور کر دیا، اس حد تک دور کیا کہ دشمنی بھی آ گئی، صلہ رحم کو قطع رحم سے بدل دیا خدا کی خاطر۔ ٹھیک ہے، ہمیں بے چینی ہو رہی ہے، مطلب ٹو بی آنیسٹ ہمیں بے چینی ہو رہی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس میں اور اس کی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیکھیں ہم اس راہ پہ نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی زندگی جو ہے نا وہ خدا کی خاطر نہیں بناتے، خدا کی خاطر قرار نہیں دیتے کہ اس میں کہ یعنی ہمارے پاس دیگر کنسیڈریشنز جو ہے نا، جو سوشل ہیں یا خاندانی اور وہ تمام کی تمام چیزیں، کہ وہ بہت ساری جگہوں پر ہمارے دین پر غلبہ پیدا کر لیتی ہیں اور کر رہی ہیں، کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ خدا کی خاطر نہیں ہوتے، خدا کے لیے نہیں ہوتے اپنی زندگی میں۔ تو یعنی اس کا مطلب اچھی بات ہے कि ये जो बेचैनी है ये होनी चाहिए, और ताकि हमें फिर खुदा से हम मदद मांगें कि फिर हम जो भी फैसले करें इंशाल्लाह वो फिर यानी खुदा हमें इम्प्रूवमेंट लाए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान किसी से लड़ाई झगड़े करे, जो मैं बात हमेशा कहता हूँ लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक फर्मनेस वाली बात है कि मैं इस रास्ते पर हूँ एंड एवरी वन मस्ट नो इट वेल। ठीक है कि मैं इस राह पर हूँ और इस राह पर मेरे लिए कंप्रोमाइजेज नहीं है, कि अगर कोई ये चाहे कि चाहता है हमसे या हमसे ये तवक्को रखता है कि मैं जो हूँ किसी की खातिर खुदा को छोड़ दूंगा या खुदाई रास्ते को तर्क कर दूंगा, तो आप इस बात को अच्छे तरीके से जान लें कि मैं ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम का याद है ना, पता है वो याद है या पता है अपने भाई के साथ तरीका। ठीक है, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम जो थे इवन और आपने यानी कई जगहों पर यह बात कही कि तमाम मासूमीन का जितना हमको पता है कि मैदान जंग में सबसे आगे किसको रखते थे, आगे औलाद को, बेटों को, ये नहीं कि अपने बच्चे बचा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं जाओ तुम, जो उन पे कुर्बान कर रहे हैं और उस किस्म की चीज़ें, यानी कि वो जो एक पूरा तरीका था। और इवन जनाब सैयदा के हवाले से भी जैसे एक वाकया है कि आपने अपने घर में कहीं से आए थे वो कोई नक्श वाले पर्दे जिस पर कोई डिज़ाइन वज़ाइन बना हुआ था और वो घर में पर्दे लटका दिए थे, तो रसूल खुदा घर में पहला कदम रखा और वापस पलट के चले गए, या आपने कोई जेवर पहन लिया था जो कहीं से हदिया आया था। ठीक है, तो यानी कि अपने घर वालों के हवाले से इतनी सख्ती रखते थे। और उसमें फिर यानी कि जो जनाब सैयदा फौरन समझ गई कि ये जो है ना रसूल अल्लाह ये नहीं पसंद कर रहे इसको, तो आपने फौरन वो जो जेवर उतारा और भिजवा दिया मस्जिद में और आपने कहा कि ये मेरी तरफ से कि इसको देखिए हदिया कर दें, तो फिर आप बहुत खुश हुए और आपने फरमाया कि हम अहले बैत के लिए जो है ना वो दुनिया नहीं रखी है खुदा ने कि हम दुनिया की जेब व जीनत के पीछे जाएं। तो यानी इसका मतलब है कि इस हद तक, इस लेवल तक जो है ना वो कोई रियायत नहीं देते थे। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना कि खुदा के मसले में, खुदा के बारे में, खुदा की राह में, खुदा की रजा के लिए वो रियायत या छूट नहीं दे रहे होते थे। तो ये हम लोग ऐसे नहीं है, सही है ना, हमारे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है।
उसमें दो तरीका अलग अलग होता है, जैसे कि किसी को समझाने का, आपने भाई को समझाया इस तरीके से, और फिर अब यह एक तरीका है अमर बिल मारूफ ही करने का कि भाई आपने उसके बाद में और किसी को भी बताने का, तो जैसे इमाम हुसैन भी किसी को समझाते, तो कुछ अलग तरीके से समझाते थे, देखते थे कि सामने वाला पर्सनैलिटी कैसी है, अगर समझ में आएगी तो नहीं।
हाँ, लेकिन इमाम अली ने तो बहुत सख्ती की थी अकील के साथ
जी, तो हो सकता है उनको,
उनके साथ तो बहुत, उनके साथ बहुत सख्ती की थी
उनको इल्म हो कि
वो, यानी आपने बल्कि उन्होंने आपकी दावत की थी, तो आपने पूछा भाई कहाँ से आए पैसे ये दावत करने के, तो उन्होंने कहा कि कुछ पसंदाज किए बचा लिए, तो आपने उतना कम कर दिया उनका हिस्सा। और जब उन्होंने जाके शिकायत की कि मेरे पास जो है मेरे बच्चे हैं और ज़्यादा औलादें हैं और आप मेरा हिस्सा बढ़ाएं, तो आपने क्या किया था कि आपने वो आग गरम करके और सलाख गरम करके उनके करीब ले गए थे, तो वो फिर ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आप एक सख्ती के साथ बात कर रहे हैं। जो खुदा के रास्ते को छोड़ के किसी और, हाँ
वो लोग की बात हो रही है,
बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि आप सारे रिश्तेदारों से लड़ना शुरू हो जाए। समझाना एक अलग बात है। देखें, आप लोग शायद एक बात नहीं समझ पा रहे, यहाँ पर मेन पॉइंट लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेन पॉइंट जो है ना वो अपने रास्ते को अलग रखना और अपने रास्ते पर कायम रहना और उस बारे में कंप्रोमाइज ना करना, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, यानी हम लोग जो दूसरों की गलतियों को मुख्तलिफ हीलों बहानों से एक्सेप्ट करके खुद उसमें शामिल हो जाते हैं ना, पॉइंट यहां पर ये है। ठीक कि हम चलो भाई ठीक है, अगर वो है कोई पार्टी हो रही है तो चलो उसके चक्कर में हमने भी नमाज अदा कर दी या छोड़ दी या डिले कर दी या 3 घंटे बाद पढ़ रहे हैं, ये सब यानी ये तमाम मामला जो है ना, या ये कि चलो भाई ठीक है फैमिली में ये चीज़ हो रही है, 2-4 गलत काम हो गए, गड़बड़ काम हो गए, कोई नहीं बैठ जाओ उसमें। बात यहाँ पे है कि आप अपने रास्ते पर कायम रहिए मजबूती के साथ जो आपने कुर्बतन इल्लाह एडॉप्ट किया है, और अगर कोई इस बारे में आपको खींचना चाहे या आपको डेविएट करना चाहे या आपको अपनी तरफ बुलाना चाहे तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप रिश्तेदारी का बहाना बनाकर या रिश्तेदारी को एक जवाब बनाकर जो है ना कोई ऐसा काम कर लें जो खुदा को पसंद नहीं है। उस जगह पर आपको क्लियर होना है बिल्कुल कि मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं आपके साथ नहीं हूँ। वालदैन के उसमें वही है कि अगर जब तक वो कुफ्र और शिर्क पर मजबूर ना करें। ठीक, तो रसूल ने क्या किया कि अपने नफ्स को सख्ती में डाला, मानस नफ्स ही इरादतम मिन्हु लिइज़ाज़ दीनका, के ताकि तेरे दीन को इज्जत मिले और जो अहले कुफर हैं उनके मुकाबले में तेरी नुसरत उनको हासिल हो और जो तेरे दुश्मन हैं जो हैं मतलब उनके मुकाबले में फतह मिले। वस्ततम्मा लहू मा दब्बरा फी औलियाका, और जो कुछ भी जो भी तेरे औलिया हैं उनके लिए उन्होंने जो भी चाहा वो सब का सब तमाम हो जाए। यानी कि रसूल खुदा ने यहाँ पर इमाम अलैहि सलाम ये फरमा रहे हैं कि जो तेरे दुश्मन हैं उनके लिए भी रसूल की एक चाहत और ख्वाहिश थी, और जो तेरे औलिया और तेरे दोस्त हैं उनके लिए भी रसूल की एक चाहत और ख्वाहिश थी। ठीक है, तो यानी रसूल अल्लाह ने वो उस तरीके से ज़िंदगी गुजारी या वो तमाम अप्रोचेस को अडॉप्ट किया कि जिसमें अल्लाह के दुश्मन हैं वो जलील व ख़्वार हो जाएं और जो अल्लाह के औलिया हैं वो बाइज़्ज़त हो जाएं और सरबलंद हो जाएं। फनहदा इलैहिम मुस्तफ्तहन बिऔनिका, और तेरी औन से तेरी मदद के साथ उन्होंने उनके खिलाफ क़याम किया ताकि रस्ते खुल जाए, फतह हासिल हो जाए। व मुतकव्वियन अला ज़ाइफ़ही बिनसरका, और तेरी नुसरत के साथ अपनी ज़ईफ़ी को मतलब वो तेरी नुसरत को लेते हुए कि उनकी ज़ईफ़ी क़ुव्वत से बदल जाए। फ़ग़ज़ाहुम फ़ी उक्र दियारहिम, और उन्होंने उन्हीं के शहरों में या मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर उनके ख़िलाफ़ ग़ज़वात किए, उनसे जंगें लड़ीं। वहजमा अलैहिम फ़ी बुहबूहते क़रारहिम, और उनको चैन से और करार से नहीं बैठने दिया बल्कि उनकी रिहाइश गाहों पर और उन तमाम जगहों पर यानी जहाँ जहाँ पर भी आपके लिए पॉसिबल हुआ आपने अटैक किया और उनके साथ जंग की। हत्ता वहरा अमरों का, यहाँ तक के तेरा अमर जो है उसकी पीठ मजबूत हो गई, वो अपनी जगह खड़ा हो गया, यानी दीन खुदा जो है फिर वो जो पहले कमज़ोरी और ज़ईफ़ी की हालत में था वो खड़ा हो गया। तो अब यानी कि अब आप अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहूँ कि अब यहाँ पर जो इमाम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं इसकी रोशनी में رسول خدا کی سیرت و سنت اور زندگی کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو 100% کمٹ کرنا خدا کی خاطر، یہی ہے نا، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو 100% کمٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور آپ اگر غور کریں نا تو ہم لوگوں کا دین کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی سٹیج ہی اکمپلش نہیں ہوتی، صحیح؟ یعنی ہم لوگ جب کہ جس طریقے سے کہ امام فرما رہے ہیں کہ رسول نے اس طریقے سے تیری بارگاہ میں رستے میں قیام کیا، حرکت کی، یہاں تک کہ دین جو شروع میں بالکل کچھ بھی نہیں تھا، ایک مضبوط جوان کے طریقے سے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور باقی سب پر اس نے غلبہ پیدا کر لیا، باقی تمام چیزوں پر. تو اس میں نمبر ون کیا چیز تھی؟ آپ دیکھیں رسول خدا کا خدا کی خاطر 100% کمٹمنٹ. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے پاس سے مینلی مسنگ ہے، چاہے آپ اپنے ریلیجس لیڈرشپ کو دیکھ لیں، یا عوام کو دیکھ لیں، یا سمجھدار لوگوں کو دیکھ لیں، یا لائق، جنہیں جو بھی پڑھے لکھے افراد ہیں، لائق، سمجھدار، جتنے آپ کے طبقات ہیں جو میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دا افیئرز آف سوسائٹی، جن کا ایک اثر ہے، ان میں نمبر ون کیا چیز نہیں ہے؟ خدا کی خاطر کمٹمنٹ نہیں. نہیں، کمٹمنٹ کا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی، اپنی توانائی، اپنی انرجی خدا کے رستے میں دے رہا ہوں، یہ سب نہیں ہے. یعنی کہ بلکہ ہم جو ہے نا وہاں پر زیادہ تر اپنی چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ یعنی جو دین ہم نے مانا ہے وہ دین ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ ہم اس کو ماننے کی بنا پر جو ہے ہم دین کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کریں یا دین کو مضبوط کریں، دین کو اٹھائیں، یہ نہیں ہمارے پاس. بلکہ ہم نے دین کو مانا ہے تو دین کی وجہ سے مجھے دولت ملے، میری دنیا اچھی ہو، میرا گھر اچھا چلے، میرے کاروبار صحیح رہے، میری جاب صحیح رہے، اس کے بعد جب میں مر جاؤں تو مجھے جنت ملے، ہے نا. یعنی ہمارا جو دین کو ایکسیپٹ کرنے کے اور قبول کرنے کے جو مین انٹینشنز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ سارے ہیں. لیکن یہاں پر رسول کی سنت کیسے بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اس دنیا میں کیسے رہے، آپ نے کیسے زندگی گزاری، کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی مرضی، اپنی چاہت سب کی سب خدا کو دے دی، ٹھیک ہے، اور پھر اس رستے میں جہاد کیا، اس رستے میں کوشش کی، اس رستے میں ایفرٹ لگائی، غزوات کیے، لوگوں سے جنگیں کی، یہاں تک کہ تیرا دین مضبوطی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا. کتنا بڑا فرق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات پہ حیران ہوتے ہیں نا، اتنے مسلمان، اتنے مومنین، اتنے یہ، ہوتا کیوں کچھ نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس رستے پہ ہی نہیں ہیں جس راہ پر ہونے کی بنا پر خدا کی طرف سے کامیابی آتی ہے نا، جس راہ پر چلنے سے مدد خدا اور نصرت خدا اور عون خدا، جو یہاں پر سارے ورڈ امام بیان فرما رہے ہیں کہ تیری عون سے، یعنی اعانت سے، تیری نصرت سے، تیری قوت سے، ان تمام چیزوں سے، الہی امداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول خدا نے یہ کام کیا، تو اس کے لیے تو ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم تو رستے پہ ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں. اچھا، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یعنی یہ تو ایک بات ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، یہی بات ہے نا قرآن میں، سورہ احزاب میں، کہ رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. تو یعنی اس کا مطلب ایک بہت عجیب نکل رہا ہے کہ رسول اللہ کا مطلب کہ رسول اللہ ایک معموریت لے کر آئے تھے نا زندگی میں، ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ ایک عام مومن کی طرح تھے، رسول ایک معموریت لے کر آئے تھے، ایک رسپانسبلٹی لے کر آئے تھے. اور وہ رسپانسبلٹی کیا تھی؟ کہ اس زندگی میں اس دنیا میں دین خدا کو نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اچھا, اور خدا مومنین کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ عمل ہے. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو بھی ایمان کو قبول کرتا ہے وہ بھی اسی معموریت کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہی نہیں آ رہی کہ اگر رسول اللہ کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے تو رسول اللہ تو ایک ذمہ داری کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے, رسول اللہ فقط ایک مومن یا مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی آئے تھے اس دنیا میں. تو اگر وہ ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں, آپ, ہم سب ایک ذمہ داری لے کر یہاں پہ موجود ہیں. اگر ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو, اگر ہم رسول پر ایمان لائیں, اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ جتنے میرے بس میں ہے, جتنی میری طاقت اور میرے اسکوپ کے اندر آتا ہے, میں بھی رسول کی مانند کفر و شرک کے ختم ہونے کا, کفر و شرک کی جڑیں کاٹنے کا اور دین خدا کے نافذ ہونے کا ذریعہ بنوں اور یہ کام کروں. یہ ذمہ داری آ رہی نہیں آ رہی؟ ٹھیک, تو وہ والی زندگی تو اسلام کے فارمولے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو ہم گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب بس میں نے دین قبول کر لیا تو, بس دین قبول کر لیا تو خدا اور رسول پہ بہت بڑا احسان کر دیا, تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ مجھے کھلائیں پلائیں مزے کرائیں دولت دیں, اور جب میں دنیا سے جاؤں تو جنت میری خدمت میں حاضر کریں کہ جی آپ کا بڑا احسان تھا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, اب اس سے آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے, کتنا فرق ہے. یعنی وہ زندگی جو ایمان کے نام پر قرآن اور اہل بیت بتا رہے ہیں اور وہ زندگی جو میں اور آپ سمجھ کے بیٹھے ہیں, ملے گا نتیجہ؟ بتائیں کچھ. اگر اتنا بڑا ڈفرینس ہے اور نتیجہ کہاں پر آتا ہے, دیکھیں نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ کہیں جی بہت اچھا ہے, ہم تو بہت اچھے چل رہے ہیں, ہم تو بڑی عبادت بھی کر رہے ہیں اور مجالس بھی کر رہے ہیں اور میلاد بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں. نتیجہ یہ نہیں ہے. نتیجہ دنیا کے اندر عزت و کرامت ہے. یعنی کہ اگر ہم سب مل کر ایک با عزت و با کرامت اسلامی معاشرہ بنانے کے قابل نہیں ہو رہے اس دنیا میں, نتیجہ نہیں ہے. تو یہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الگ الگ ہر جس کا جو دل چاہے سوچ کے بیٹھ جائے کہ جی یہ تو بڑا اچھا چل رہا ہے میرے سارے حساب. نہیں, نتیجہ کیا ہے آپ دیکھیں, جہاں جہاں بھی پیغمبران آئے ہیں وہاں پر یہ چیز آئی ہی نہیں آئی ہے, ایک معاشرہ سازی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی. یعنی کفر و شرک کے جو بھی بنیادیں تھیں وہ اکھڑی ہیں یا نہیں اکھڑی ہیں؟ تو ان میں سے کچھ بھی نہ ہو بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں اور ہم اپنی جگہ بیٹھے ہوئے جی میں تو بہترین دینی زندگی گزار رہا ہوں. یہ الوژن ہے, یہ صرف الوژن ہے, ایک دھوکہ ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایون پرسنل لیول پر بھی اگر ہمارا کوئی تعلق اور رابطہ خدا سے نہیں ہے اپنے قلب کے اندر, تو آپ اس بات کو بھول جائیے کہ آپ دینی اعتبار سے کسی جگہ پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر ہم خدا کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پاتے, خدا کو اپنی زندگی میں نہیں محسوس کر رہے یا دیکھ رہے, تو پھر چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ میں یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں. صحیح, تو یعنی اس سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, جب ہم خود قرآن اور اہل بیت جس طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھ کر اس سے اپنی لائف کو کمپیئر کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہاں کھڑے ہوئے ہیں. نہ کہ ساری سیلف اسمپشنز کہ اوپر اوپر کی دو چار باتیں لے لیں اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں نا وہ اپنے بنائے ہوئے مفروضات ہیں. ٹھیک, تو پہلی کوالٹی امام علیہ السلام نے کیا بیان کی رسول خدا کی؟ خدا کی خاطر 100% کمٹمنٹ, اور اس کے رستے میں کسی کو بھی خاطر میں نہ لانا. پھر مجاہدہ ہے, پھر قتال ہے, پھر محنت ہے, پھر مشقت ہے, وہ بعد کی بات آتی ہے.
اس کا مطلب جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے انسان جو ہے سامری کی طرح جو ہے سامری جو اسی کے پیچھے وہاں ہوا ہے.
ہاں, گوسالہ جو قرآن نے بار بار, اگر آپ دیکھیں نا یہ جب یہودیوں کا ذکر کیا ہے, ہاں جب یعنی کہ جب قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہودیوں اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے, یعنی بہت عجیب سا جملہ ہے لیکن کم از کم 3 یا 4 مرتبہ آیا ہے یہ جملہ کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں عجل یعنی بچھڑے کو بسا لیا, اس کو پی لیا, اس کی محبت کو جگہ دے لی. تو وہ بچھڑا کیا تھا؟ وہ دنیا کے زر و زیور کی بنی ہوئی ایک چیز تھی نا, اسی سے بنا تھا نا. تو وہ کیا ہے کہ بس انہوں نے جو ہے نا اس کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے. ان کے دل میں کون بسا ہوا ہے؟ خدا اور رسول کی محبت نہیں ہے ان کے دل میں, اصل میں وہ ہے. یعنی زیادہ تر انسان اگر آپ کہہ لیں کہ جو دین والے لوگ بھی ہیں وہ خدا اور رسول کو عجل کی وجہ سے چاہ رہے ہیں, اس بچھڑے کی وجہ سے چاہ رہے ہیں. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر میں ایک بات یہ کہوں کہ اگر آج امام زمان علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایک اعلان ہمارے سامنے آ جائے کہ بھئی اب جو ہے نا تم کسی بھی امام کے حرم پہ جا کے نا کوئی بھی بچے پیدا کرنے کی یا جاب کی یا کاروبار یہ سب دعائیں نہیں کرنا, ان میں سے تمہیں کچھ ہی نہیں ملے گا ہماری طرف سے, کتنے لوگ جائیں گے وہاں پہ؟ اب بھی امام کی خاطر کتنے لوگ جائیں گے؟ امام کے پاس خدا لینے کے لیے کتنے لوگ جائیں گے؟ پھر دیکھیے آپ کہ امام زمان کی طرف سے ایک اعلان آ جائے کہ بھئی اب یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی یہاں پہ, اس کے لیے مت آنا. تو خدا بے انتہا مہربان ہے. یعنی کہ جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ اگر ہم لوگوں کو پکڑنا شروع کر دینا جو ان کی حرکتیں, تو ایک بھی نظر نہیں آئی اس روح زمین پر. اتنا زیادہ جو ہے کیا مسلمان کیا غیر مسلمان, اتنی دھاندلی مچائی ہے نا لوگوں نے, اتنا جھوٹ کا پورا ایک تومار کھڑا کیا ہوا ہے کہ اگر واقعاً خدا اس کا مواخذہ کرنا شروع ہو جائے اور اس کا حساب لینے لگے نا, تو دو چار کے علاوہ یا چند ہزار لوگوں کے علاوہ شکل نظر نہ آئے کسی کی. ٹھیک ہے, تو اس کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں کہ یعنی کہ جو کچھ اہل بیت علیہ السلام جو بیان فرما رہے ہیں نا, آپ دیکھیں ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے, غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے ان تمام باتوں پہ. تو یہ رسول کی سیرت آپ نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے, 100% کمٹمنٹ خدا کی خاطر, اپنا سب کچھ قربان کر دینا, اپنا سب کچھ حاضر کر دینا, اپنے اوپر ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا, اور پھر مجاہدہ کرنا, جنگ قتال سب کرنا. اور کب راضی ہونا؟ کب راضی ہونا؟ جب خدا کے اولیاء باعزت ہو جائیں, جب خدا کے دشمن ذلیل ہو جائیں, اور جب دین خدا اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہو جائے, اس وقت راضی ہونا.
جی میرا جی, جیسے جو انٹیلیکچوئل یا پھر وہ فلسفر والے جو رہے ہیں آیت اللہ
جی جی جی,
وہ تو اس طرح کی جیسے
کہ بالکل رکھتے ہیں
کہ جو ہے دشمن کا وہ
نہیں نہیں بالکل رکھتے ہیں, بالکل ہے,
کیونکہ وہ کتاب قلم سے کرتے ہیں.
قلم ہو یا جیسے وہی میں نے کہا نا کہ لوگوں کی اپنی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اگر یعنی میں جو ایفرٹ کروں گا, ظاہر ہے کہ جہاں پر میں اسٹرانگ ہوں یا جو میری اسٹرینتھ ہے میں وہیں پر ہی مجاہدہ کر سکتا ہوں, لیکن اوور آل تھنکنگ سب کی ایک ہی ہوگی. ठीक है, यानी कि जैसे हम अगर 10 आदमी इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, आप एक, लेकिन जो हम, हमारी जो असल सोच है वो एक ही होगी। ये थोड़ी होगी कि आप कहें, यानी कि कोई ये कहेगा कि नहीं जिहाद बिल सैफ दुरुस्त है, कोई कहेगा नहीं जिहाद बिल कलम दुरुस्त है। मैं ये कहूँगा कि ये सब अपनी जगह पर ज़रूरी हैं, सब दुरुस्त हैं, लेकिन मेरी तौफीक इस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, कि यानी जैसे आप अगर वैसे भी देखें कि ज़्यादातर आप एक बात नोट करेंगे कि उराफा और मुजाहिदीन जहाँ पर ये ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड चलते हैं, बाकी लोग अलग हो जाते हैं ज़रा उसमें यानी। और ऐसे ही आयतुल्लाह जवादी आमली की जो वो किताब है, वो इसी आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से वो करती है हाईलाइट, हमासा और इरफान। हमासा यानि जंग, इरफान। तो उसमें उन्होंने जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी वो बयान किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी जो क़याम था उसमें हमासा और इरफान दोनों साथ साथ चले, अगरचे कि हम उसके इरफानी पहलू को तो तकरीबन नेगलेक्ट ही कर रहे होते हैं बिल्कुल।
अब थोड़ा जी
पोजीशन तो जाहिर है कि जैसे कुरान करीम है, उसने मुनाफिक के मसले को उठाया, हाईलाइट किया, इल्यूमिनेट किया, और
ये बाद में किया, पहले नहीं किया था शुरू में।
नहीं, मुनाफिक तो जाहिर है कि जब मदीने में एक इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो मुनाफिकीन का मसला तो उसके बाद ही सामने आया ना, यानी कि अगर आप देखें तो इस्लामिक उसमें हिस्ट्री में पहली दफ़ा मुनाफिकीन सामने आए ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा उहद के मौके पर पहली दफ़ा, यानी कि कोई ये मसला भी होता है बैक बाइटिंग करना या दिखाना ईमान और हरकतें कुफर वाली करना, तो ये उहद में पहली दफ़ा सामने आया था। ठीक है, तो और फिर जाहिर है कि जितनी आयतें हैं कुरान करीम में मुनाफिकीन के बारे में वो भी रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में ही आई हैं, सूरह मुनाफिकून में है,
मदीना माइग्रेट करने के बाद में,
बाद में मदीने के बाद आई हैं, मदीने में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई उसके बाद फिर ये, और ये मसला ख़ुद कुरान ने हाईलाइट किया है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कोई और आगे बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ऐसे लोग हैं, ये खुद खुदा ने कहा है इन तमाम बातों को। और जितनी यानी कि आप देखेंगे जितने सख्त अल्फाज मुनाफिकीन के लिए आए उतने किसी और के लिए नहीं आए। हाँ वो है, वो चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है जी। अल्लाहुम्मा फरफा हो बेमा कदाहा फी का, ए अल्लाह तू इनको रिफत अता कर, यानी रसूल खुदा को, कि इनको बुलंदी अता कर जिस तरीके से कि इन्होंने तेरी खातिर सख्तियाँ और मशक्क़तें बर्दाश्त की। इलत दरजतिल उलिया मिन जन्नत का, कि अपनी जन्नत के आली दरजात में इनको बुलंद फरमा। हत्ता ला युसावा फी मंजिलते, यहाँ तक के इनकी मंजिलत इतनी बुलंद हो जाए, इतनी ऊपर चली जाए इनकी मंजिल के उसके बराबर कोई ना हो, कोई उसके इक्वल ना हो। वला युकफा फी मरतबते, और इनका कोई कुफ ना हो, इनका कोई पैरेलल और इक्वल ना हो इनके मर्तबे और रुतबे में। वला युवाज़िहू लदैका मलकुन मुकर्रबुन वला नबीयुन मुरसल, और इनके पैरेलल ना कोई मलक मुकर्रब हो और ना कोई नबी मुरसल, इतना बुलंद कर इनको। वअर्रिफ हो फी अहलिह ताहिरीन, और जो इनके ताहिर अहल हैं, अहल बैत हैं, उनमें इनको पहचानवा दे, मुअर्रफ करा दे। व उम्मतहल मुमिनीन मिन हुस्न शफाअते, के यानी जो ان کے طاہرین اہل ہیں، اہل بیت ہیں، اور جو ان کی مؤمن امت ہے، رسول خدا کے یہ بلند ترین مقام کو وہ کیسے پہچانے؟ ان کی شفاعت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ رسول کے مقام کو اپنی بارگاہ میں کتنا بلند کر دیں جو یونیک ہو، جس کا کوئی پیرلل نہ ہو، جس کا کوئی برابر نہ ہو، اور ہم اس مقام کو کیسے پہچانیں؟ یعنی کہ یہاں پر دیکھیں ایک لطیف نقطہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ہے کہ جو اتنی بلند ہو جائے کہ ہمیں کوئی خبر ہی نہ ہو، تو ہمیں کیا پتہ کہاں چلے گئے وہ؟ لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ اس مقام پر ہو کر ہماری سفارش کریں خدا کے بارگاہ میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اس مقام پر ہے نا؟ ورنہ اگر کوئی ہستی مقام بلند پر ہو اور میں مقام پست پر ہوں تو ایک لحاظ سے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا نا. لیکن اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی تحفہ آئے گا، اگر اس کی، یعنی جیسے وہ اگر مجھے کال کرے گا، اگر اس کی طرف سے کوئی گفٹ میرے پاس آئے گا، تو مجھے پتہ چلے گا جی میں آپ سے تعلق رکھتا ہوں، میرا آپ سے ایک لنک ہے، یا آپ نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. تو رسول کو اپنی بارگاہ میں اتنا بلند کر کہ کوئی ان کے برابر نہ رہے، کوئی ان کے متوازی نہ ہو، کوئی ان کا کفو ہمسر نہ ہو، اور پھر وہ اپنے اہل میں اور اپنی امت میں کیسے پہچانوا دے ان کو؟ ان کے حسن شفاعت کے ذریعے سے. ٹھیک. اجل ما وعدته یا نافذ العدت، کہ جو کچھ بھی تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اس سے زیادہ ان کو عطا کر. اچھا، اور یہ بھی ایک بڑی بہت عجیب کنسیپٹ ہے، یہ بہت زبردست نظریہ ہے جو خود قرآن کریم میں، کہ خدا سے جو ہے نا، جب بھی کوئی بندہ ڈیل کرتا ہے، مومن خاص طور سے، تو قرآن کریم نے ہم کو دعوت دی ہے، خود بتایا ہے، خود سکھایا ہے کہ خدا سے توقع رکھنے میں کبھی بھی کسی لمیٹیشن کا شکار نہیں ہونا. صحیح. یعنی اگر تم خدا سے امید رکھتے ہو، اگر تم خدا سے توقع رکھتے ہو، ایکسپیکٹیشن ہیں، تو ان ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں کسی لمٹ کے قائل نہیں ہونا کہ خدا اس حد تک دے گا یا اتنا دے گا. نہیں، جتنی میری توقع ہے ہمیشہ امید رکھو کہ خدا اس سے بڑھ کر دے گا. ٹھیک. سورہ رحمان کی آیت کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا مطلب ہوا اس کا؟ احسان تم کرو، حسن والے بنو، حسن کردار پیدا کرو، حسن عمل پیدا کرو، تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے. یعنی احسان کا مطلب کہ کوئی فکسڈ ٹرم یا اماؤنٹ یا اکاؤنٹ نہیں ہے. آپ اگر، یعنی جیسے اگر میں آپ کے ساتھ احسان کرنا چاہوں، آپ میرے ساتھ احسان کرنا چاہیں، اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کیا آپ کہیں جی میرے جیسے اکاؤنٹ کی لمٹ ہوتی ہے، کہ اسی طریقے سے احسان کی بھی لمٹ ہے کہ جی $500 سے زیادہ نہیں ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں خرچ کروں گا آپ پہ. احسان کی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ دینے والے کے ظرف پر ڈپینڈ کرتا ہے. دینے والے کی جتنی ظرفیت ہے اتنا احسان ہے. ٹھیک. تو یہ ایک بہت ہی حسین کنسیپٹ ہے جو قرآن کریم نے ہم کو دیا، کہ جب بھی تم خدا سے ڈیل کرو نا، کبھی کسی لمٹ کے قائل نہیں ہونا. یعنی اس کا طریقہ کیا ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہم کو سکھا رہے ہیں؟ اے میرے رب، بندہ ہونے کی حیثیت سے جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، رب ہونے کی حیثیت سے جو تو عطا کر سکتا ہے وہ تو عطا کر، بس ختم. یعنی اتنا دیں اتنا دیں سب بات ہی نہیں کریں، ضرورت ہی نہیں، سب بول لیں گے. تو یہی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے نا، اس سے بڑھ کر دینا انہیں. یعنی دعا ہے، اور وہی بات ہے کہ ایک فقیر کے لیے بھی کوئی پابندی ہے کہ بادشاہ کے لیے دعا کرے؟ اگرچہ کہ عجیب سا لگتا ہے، यानी हम लोग तो उनके मुकाबले में, खासाने खुदा के मुकाबले में हम क्या हैं, हम तो फकीर हैं, तो ही दस्त हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस बादशाह को दुआ देने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। तो इसी तरीके से यानी कि हम भी अगर इमाम अलैहिस्सलाम के जुमलों को दोहराएं तो हम भी यही बात कहेंगे, यार या परवरदिगार, ऐ मेरे रब, कि तेरे रसूल ने जिस तरीके से तेरी खातिर जिहाद किया, तकलीफ उठाई, सख्तियां उठाई, ताकि तेरा दीन मजबूत हो, तेरी हिदायत कायम हो जाए, तो मेरी तरफ से भी उनको मेरी दुआ है कि तू उनको बेहतरीन अजर दे, जितनी उनकी तवक्को है उससे ज़्यादा उनको अता कर, जो यानी उनको ऐसा दर्जा, उनको ऐसा रुतबा अता करके जिसमें कोई उनका कुफ्व हमसर ना हो। ठीक है, हमें, हमारे लिए भी ये जायज़ है कि हम ये दुआ करें रसूल की खातिर। या नाफिजल इदते, और इसमें यानी कि ऐ वो जो कभी भी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, अपने वादे को हमेशा नाफिज रखता है, कायम रखता है। वाफियल कौल, और जो अपने कौल को वफा करता है, यानी बेवफाई नहीं है खुदा के पास। या मुबद्दिल सय्यआते बिअज़्ज़ाफ़िहा मिनल हसनात, ऐ वो जो बुराइयों को बदल देता है, बेअज़्ज़ाफ़िहा मिनल हसनात, हसनात से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हसनात से। अब ये कितना बड़ा करम, करम की बात है। कि खुदा क्या करता है, यानी कि एक तरफ हमने खुदा की बारगाह में क्या भेजी, बुराई, सय्यात, और अगर हम वाकया तौबा कर लेते हैं, अगर हम उस पर नादिम हो जाते हैं, और अगर हम नादिम होने के बाद उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं अच्छाई से, नेकी से, हसनात से, तो मुबद्दिल सय्यात का क्या मतलब है कि जब हम बुराई लेकर आते हैं तो मेरे नफ्स पर एक नापाकी आ जाती है। ठीक है, ये बात तो आपके जहन में है ना, बुराई और अच्छाई का जो कंसेप्ट है ये भी बहुत अहम है। कि जो मिसाल मैं वैसे कई दफ़ा दे चुका हूँ कि हमारी नज़र में आखिरत का हिसाब जो है वो चोर पुलिस वाला है, यहाँ से वो मिसाल के जी 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 के यानी कि हम, हमारा हिसाब क्या है कि जैसे आपने किसी को पकड़ लिया, या किसी उसको मुजरिम को पकड़ लिया, अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया, अच्छा जो उसने जुर्म किया है ना, वो जुर्म अभी जाहिरन, हकीकतन तो है लेकिन जाहिरन उसके नफ्स पर असरअंदाज नहीं है। यानी अगर कोई शख्स बदतरीन गुनाह करके खड़ा है, वो हट्टा कट्टा सेहतमंद खड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना, और फिर उसके बाद उसको कहा जाएगा तुमने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, कहीं इधर उधर की सिफारिश आ गई, जज ने कह दिया जी तुम छूट गए, वो भी छूट गया आराम से। तो ये ना, ये जो मामला है ना, हम समझते हैं खुदा का मामला ऐसा है, नहीं, ये खुदा का मामला ये नहीं है। जो बुराई इंसान ने कमाई होगी उस, वो उसके नफ्स को तबाह कर चुकी होगी। यानी कि ये मामला क्या है, ये बीमार वाला मामला है, कि अगर किसी ने अपने नफ्स की हिफाजत नहीं की, उसके साथ खराबी की, अब सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसका बदन बीमार है। यानी अगर मिसाल के तौर पर किसी को टीबी हो गया, किसी को कैंसर हो गया, क्या उसका हाल वही है जो एक मुजरिम को पकड़ के आप कटहरे में खड़ा करते हैं, उसका हाल है? ठीक है, तो उसको माफ करने का, यानी कि उसने जो बुराई कमाई वो उसको कैंसर की शक्ल में उसके नफ्स में मौजूद है अभी, उसकी बुराई, तो उस बुराई को बदलने का तरीका फिर क्या होगा, कि तुम जाओ छोड़ दिया? उस बीमारी को दूर करना पड़ेगा, उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, तब तो बदलेगी ना वो चीज, तब तो बुराई जाएगी ना। खाली ये कह देने से जी आप आजाद हो गए जाइए, कैंसर खत्म हो जाएगा उससे? ठीक, تو مبدل سیئات کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائی کما کر اپنے نفس کو جس طریقے سے تباہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو رحمت خدا مغفرت الہی اس حالت کو تبدیل کر دیتی ہے اچھائی والی حالت سے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے مبدل سیئات کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کسی کو پکڑ کے لے کے آ گئے کہ جی تم نے یہ غلط کام کیا اور اس کے بعد کسی نے چھوڑ دیا جاؤ، مبدل سیئات اس کو نہیں کہتے. تو یہ خدا کی بہت عظیم رحمت ہے. اور امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، بے اضعافہا من الحسنات، کہ برائی کا جو بھی اثر تھا اور خرابی تھی، جب خدا اس کو اچھائی سے بدلتا ہے نا، تو ون اگینسٹ ون نہیں کرتا، ون اگینسٹ ملٹیپل ٹائمز، ون اگینسٹ ٹین. کہ اگر خدا کی طرف سے اچھائی اور خوبی اور خیر آتی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ آتی ہے. یعنی کہ جیسے کچھ لوگ ہیں کہ جو یعنی نان مسلم سورسز میں نے یہ جملہ پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا، کہ پھول جو ہے، پھول کا ہونا یا اس کی خوشبو، اس کی خوبصورتی، تو یعنی اٹ از سم تھنگ دیٹ از گیون ایکسٹرا ٹو دا لائف. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے سارے پھول ہوں، ان کے اتنے سارے رنگ ہوں، ان کی اتنی ساری خوشبو ہو. تو اٹ از گڈنیس، یعنی یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ اٹ از گڈنیس دیٹ آلویز گیوز ایکسٹرا. جو اچھائی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ نیکی اور احسان اور اضافی چیزوں پر توجہ رکھتی ہے نا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے کہ جو سخی ہے، جو کریم ہے، اسی کی توجہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دینا ہے نا تو اتنا دو کہ وہ خوش ہو جائے. لیکن جو نارمل انسان ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یا تو صرف، یعنی نارمل انسان صرف اتنا دیتا ہے کہ اپنی جان چھوٹے، نمبر ون، یا اتنا دیتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. لیکن جو انسان کریم اور سخی ہے وہ یہ دیکھ کے نہیں دیتا، بلکہ وہ اس طریقے سے عطا کرتا ہے کہ جس کو دے رہا ہوں وہ خوش ہو جائے. فرق ہے نا بہت ان تین اسٹیجز میں. یعنی جیسے آغا جعفر صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آیا، کوئی فقیر آیا، کچھ آیا، تو اس کی حالت کو دیکھ کر میرے اندر ایک چبھن پیدا ہوئی، ایک تکلیف پیدا ہوئی، تو میں نے اگر اپنی جیب سے 5 روپے نکال کے دے دیے تو میں نے اس کے لیے نہیں دیے، اس چبھن کو دور کرنے کے لیے دیے، اور میں سیٹسفائی ہو گیا اس 5 روپے دے کے. ٹھیک ہے، اس کے آگے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان ہے جو اور بہتر ہے، تو وہ کہے گا بھائی تمہاری ضرورت کیا ہے، شاید میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں. صحیح. لیکن جو انسان کریم ہے، وہ صرف ضرورت کی حد تک بھی نہیں دے گا، وہ کتنا خیال رکھے گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو کے اپنے گھر جاؤ. ٹھیک ہے، تو خدا کیسے ڈیل کرتا ہے، یعنی ایون ان کے ساتھ جو خدا کی بارگاہ میں برائی بھی لے کر آتے ہیں اور نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں اس برائی اور خرابی کو لے کر آیا ہوں، اس کو درست کر دیں، اس کو صحیح کر دیں، تو خدا جب اس کو تبدیل کرتا ہے برائی کو اچھائی سے، تو خالی برائی ہٹا کر ایک اچھائی نہیں رکھتا، بعضعافہا اس میں اور اضافہ کرتا ہے، اور اچھائی میں. ٹھیک ہے، تو چلیں یہ دعا آج مکمل ہو گئی ہماری، اور الحمدللہ کئی اچھی باتیں ہیں، صحیح مفید باتیں بھی ہم کو سمجھ میں آئیں اپنے کردار کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز. تو اب ہم انشاءاللہ تعالی پھر اب اس سلسلے کو پک اپ کریں گے، آئی تھنک 8th of December. جی انشاءاللہ. جی.